کے لیے گناہ کبھی میں نہیں ہوں. رحیمہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت بخشنے والا بہت رحم والا ہے. جتنے بھی گناہ ہوں اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اس کی طرف پلٹائے تو وہ معاف کر دیتا ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اور جو کوئی بھی توبہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا, اس نے نیک اعمال کیے, تو یہی راستہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا. جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو تو اس کا راستہ یہ ہے, سچے دل سے توبہ کی جائے, ندامت کے آنسو بہائے جائیں, پختہ ارادہ کیا جائے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا, اور پھر ان گناہوں کی جگہ پر عمل صالح کا راستہ اختیار کیا جائے. والذین لا یشہدون الزور. اور یہ اللہ رحمان کے بندے ہوئے ہیں کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور جب کسی لغو کام کو دیکھتے ہیں, لہو و لعب اور لچر کاموں کو دیکھتے ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر روک نہیں پاتے ہیں تو ان میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں, بلکہ اپنا دامن بچا کر سمیٹ کر اور بہت معزز لوگوں کی طرح سے اس گندگی سے اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اللہ رحمان کے بندے وہ ہیں جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں, انفس و آفاق سے کوئی بھی آیت ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت, اس کے معجزات, اس کی خلاقی, اس کی عظمت, اس کی شان آیات کی صورت میں سامنے آتی ہے, تو پھر وہ گونگے بہرے بن کر نہیں رہ جاتے, اندھے اور گونگے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے, بلکہ وہ سمیع و بصیر انسان کی حیثیت سے ان کا دل و دماغ, ان کی آنکھیں, ان کا پورا جسم کا ایک ایک رونگٹا اس آیت کو محسوس کرتا ہے اور اس کے سامنے جھک جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے, ان کو اندھے بہرے لوگوں کی طرح سے سن کر نہیں گزر جاتے. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں عباد الرحمان کی. اب ان کی تفسیر نہیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. آخری آیت جو ہے اس سلسلے کی وہ ہے والذین یقولون. اللہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ یہ ساری صفات ان کے اندر ہوتی ہیں, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا کہتے ہیں, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا. اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا فرما. وہب یہب عطا کرنا, اور وہاب اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک صفت ہے وہاب, بہت عطا کرنے والا. حب یہ درخواست ہے, صیغہ امر ہے, اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا فرما, ہمیں دے دے اپنی طرف سے, ہمارے بیویوں اور ہماری اولاد میں سے قرۃ اعین, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک. ہمیں عطا فرما آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں سے. ہماری بیویاں اور ہماری اولاد ایسی ہو کہ ہم انہیں دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, انہیں ایسی حالت میں اور ایسے اعمال کے ساتھ ہم دیکھیں کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہو کہ یہ اچھے راستے کے اوپر چل رہے ہیں. وجعلنا للمتقین اماما. اور اے پروردگار ہمیں متقین کا امام بنا. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو مکلف ٹھہرایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچائیں. شروع میں جو آ بھی گیا یہاں بھی آیا, ربنا صرف عنا عذاب جہنم. نیک کام کرنے کے باوجود بھی دوزخ کی آگ سے ڈرتے رہیں اور اسے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں, اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اہل و عیال جو ہیں یہ انسان کو بڑے عزیز ہوتے ہیں, بڑے محبوب ہوتے ہیں, لیکن انسان عموماً ان کی دنیا کی ضروریات کے بارے میں فکر مند رہتا ہے. دنیا میں وہ محروم نہ رہیں, دنیا میں کسی کے محتاج نہ ہوں, دنیا کی آسائشوں میں دوسروں سے پیچھے نہ رہ جائیں. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی یہ زندگی جو عارضی زندگی ہے, اس میں کوئی محروم بھی رہ جائے تو کوئی بات نہیں ہے. یہ محرومی حقیقی محرومی نہیں ہے. یہاں کی محرومیاں بھی حقیقی محرومیاں نہیں ہیں, اور یہاں کی آسائشیں بھی حقیقی آسائشیں نہیں ہیں. آخرت کی محرومی اور آخرت کی آسائش اصلی محرومی اور اصلی آسائش. اور میں اپنے آپ کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے, اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے, وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوزخ کو بھڑکایا ہوا ہے, اور اس دوزخ کے اوپر فرشتے مقرر کیے ہیں جو جسمانی لحاظ سے بڑے تنو مند ہیں, اور قلبی لحاظ سے بڑے سخت دل ہیں, ان کے اندر نرمی نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جبار بھی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان بھی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات ہر جگہ ظاہر ہوتی ہیں. اس کی جباری کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کی قہاری کے سامنے بھی کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، اور اس کی رحمت بھی اپنی بے پایا رحمتوں کے ساتھ اور بے پایا انعامات کے ساتھ بندوں کے شامل حال ہوتی ہے، اس کا بھی کوئی کنارہ نہیں ہے. دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ عذاب کی جگہ بنایا ہے، ظاہر ہے وہاں پر رحم نہیں ہے، اس جگہ کے اوپر شفقت نہیں ہے، اس جگہ کے اوپر نرمی نہیں ہے. اللہ نے اس پر جو فرشتے مقرر کیے ہیں تو وہ فرشتے جسمانی لحاظ سے بھی بڑے طاقتور ہیں، شداد اے شدید الجسم جسمانی لحاظ سے بڑے طاقتور ہیں، غلاظ اے غلیظ القلب دل ان کا بڑا سخت ہے، ان کے دل میں کوئی نرمی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی وہ نہیں کرتے، کر گزرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا ہے مجرمین کو سزا دینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو مقرر کیا ہے ان مجرمین کو سزا کا مزہ چکھانے کے لیے. ذک انک انت العزیز الکریم، خود دوزخ پکار کر کہے گی تو تو دنیا میں بڑا معزز بنا پھرتا تھا، تو تو بڑا طاقتور سمجھتا تھا اپنے آپ کو، آج مزہ چکھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچائیں، اور دوزخ کی آگ سے بچانے ہی کے پروسیس کے دوران میں ان کی تربیت کا جو مرحلہ ہے اس مرحلے سے ہم گزرتے ہیں، اور پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنی کوشش کے باوجود، جس طرح راتوں کو جاگتے رہتے ہیں رکوع و سجود میں، اور پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ یہ رات کا جاگنا اور رکوع و سجود اس کے اوپر ہمارا بھروسہ نہیں، ہمارا بھروسہ تیری رحمت کے اوپر ہے، تیری عفو درگزر کو ہم پکارتے ہیں. اسی طرح سے اپنے اہل و عیال کی تربیت بھی کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو صحیح راستے کے اوپر گامزن کریں، ان کے لیے وقت نکالتے ہیں شفقت کے ساتھ، جہاں سختی کرنے کی ضرورت پڑے وہاں کچھ سختی کے ساتھ بھی، محبت کے ساتھ اور جود و سخا کے ساتھ، لیکن کبھی کبھی سختی کے ساتھ ان کو اس راستے پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چل رہے ہیں اس راستے کے اوپر. لیکن بندے کا اطمینان تو اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت نہ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت یہ ہے کہ وہ ڈھل جائیں اس سانچے میں کہ ان کے ایک ایک عمل سے، ان کی ایک ایک بات سے، وہ چھوٹا بچہ ہے اس کی زبان سے جو الفاظ نکلیں تو اتنے نیکی کے الفاظ ہوں، اتنے بلائی اور اچھائی کے الفاظ ہوں، اس کی زبان غلط باتوں سے اتنی محفوظ اور پاک ہو جائے کہ گھر کا سربراہ جو ہے وہ اس کو دیکھے، اس کی بات کو سنے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اس کے دل کو سکون مل جائے. گھر میں چھوٹے بڑے سب لوگ جو ہیں ان کی سوچ بچار، ان کا معیار خیر و شر، ان کی پسند و ناپسند کے پیمانے اتنے بدل جائیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کس کے اندر ہے. ایسی کیفیت جب ہو جائے تو ظاہر ہے کہ جو تربیت کرنے والا ہے، جو مربی ہے، تو اس کے بارے میں جیسا قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی یہ شان ہے کہ صحابہ کرام کو کھیتی سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا، ایک کومپل جو پھوٹتی ہے زمین سے، کومپل پھوٹتی ہے بڑی نرم و نازک، زمین کا سینہ پھاڑتی ہے، ہوتی بڑی نرم و نازک ہے لیکن سخت زمین کو بھی پھاڑ کے نکلاتی ہے، اور اس وقت بڑی کمزور ہوتی ہے، اس قدر کمزور ہوتی ہے اس وقت کہ اگر کوئی پاؤں اس کے اوپر رکھ دے تو وہ مسلی جائے اس کے نیچے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے. اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، اس کی منزلیں ہیں ساری، نکلی تھی تو بڑی نرم و نازک تھی، خطرہ تھا، لالے جان کے پڑے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں بچتی ہے کہ نہیں بچتی ہے، لیکن اس نے مضبوطی کی طرف سفر شروع کیا، آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی چلی گئی، اپنے پاؤں مضبوط کر لیے، پھر اپنا تنا جو ہے اس کو نکالا، پھر اس تنے کے اوپر مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو گئی. یعجب الزرع، اور جو کھیت لگانے والا ہے، جو مالی ہے اس باغ کا، وہ دیکھتا ہے تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. یعجب الزرع، جب اپنے کھیت کو دیکھتا ہے اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے مربی کی، جو تربیت کرنے والا ہے جب وہ دیکھتا ہے، وہ تربیت کر رہا ہے اور تربیت اپنے اثرات دکھا رہی ہے، اس تربیت کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں، جو خواب اس نے دیکھا تھا اس کی تعبیر سامنے آ رہی ہے، جو باغ اس نے لگایا تھا وہ پھل دے رہا ہے، تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، بہت خوش ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. بالکل اسی طرح سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ پروردگار ہم اپنی سی کوشش تو کرتے ہیں، اور یہ کوشش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی سے برابر ہوتی ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوتی، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی مشیت کیوں نہیں ہوتی، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، بسا اوقات ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی اس کا کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کہ ایک شخص پوری کوشش کرتا ہے، نوح علیہ السلام جیسی کوشش کرتا ہے، لوط علیہ السلام جیسی کوشش کرتا ہے، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہو پاتی. یا اپنی بیوی نہیں مانتی، جو بالکل جسم کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ لباس کی حیثیت ہے اس کی، وہ نہیں مانتی. بیٹا اپنا نہیں مانتا، آخری وقت تک نہیں مانتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی کوئی مشیت اور اس کی اپنی حکمت بھی ہے، لیکن بندے کا کام کیا ہے؟ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اس جدوجہد میں لگا رہے، عملاً بھی جدوجہد کرے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی گڑ گڑا کے دعائیں مانگے کہ پروردگار میں نے اپنی سی کوشش کی ان کی تربیت کرنے کی، میں نے اپنا نمونہ بھی ان کے سامنے پیش کیا، اپنے قول سے، اپنے معمولات سے، اپنے معاملات سے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، تو ان کو ٹھیک کرے گا تو ٹھیک ہوں گے. میرے اہل و عیال کو، میرے زیر اثر لوگوں کو، میرے بال بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور آنکھوں کی ٹھنڈک ایک نیک آدمی کی اولاد کب بنتی ہے؟ اس وقت نہیں کہ جب وہ ڈی سی بن جائے، جب ایم این اے بن جائے، جب وزیر بن جائے. یہ تو دنیا داروں کے پیمانے ہیں. بے شک بن جائے وزیر بھی، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، لیکن اس کا وزیر بننا ایک مومن اور متقی وزیر، اگر وہ مومن اور متقی وزیر ہے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، لیکن اگر وہ ایک فاسق و فاجر وزیر ہے تو ایک نیک اور متقی باپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی. ایک نیک اور متقی باپ یہ سمجھے گا کہ میرا کھیت اجڑ گیا ہے، میرا باغ ویران ہو گیا ہے، اور میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا، میرے خواب منتشر ہو گئے ہیں. لیکن بیٹا کچھ بھی نہیں بن سکا، اور وہ اللہ کے راستے پہ گامزن ہے، اور زندگی کی جدوجہد میں کوشش کر رہا ہے، بہت زیادہ دنیا نہیں کما سکا، لیکن اس کے دامن پہ کوئی چھینٹا نہیں ہے فسق و فجور کا. وہ باپ جو نیک باپ ہے، جس نے تربیت کی ہے اپنی اولاد کی، اس کا دل ٹھنڈا ہوگا، وہ اس بات کے اوپر فخر محسوس کرے گا کہ میرے بیٹے نے اگرچہ فقر و فاقہ کا راستہ اختیار کیا، مگر اللہ کی نافرمانی کے راستے پر نہیں گیا. اب اس میں جہاں اہل و عیال کی بات ہے یہاں پر کہی گئی ہے، تو تقویٰ چونکہ ہمارا آج کا خاص موضوع ہے، وجعلنا للمتقین اماما، اے پروردگار ہمیں متقین کا امام بنا دے. اس پر میں کچھ گزارشات عرض کروں گا، آپ لوگ نوٹ بھی کر لیں، اور کچھ سوالات ہوں تو بعد میں آپ سوالات کی صورت میں پیش بھی کریں. ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں تو امامت طلب کرنا، قیادت اور لیڈری مانگنا یہ ممنوع ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں امام بنا دے متقین کا. ایک تو میں نے اپنی اس گفتگو میں جو آپ کے سامنے تشریح کی ہے اس میں جواب آ گیا ہے. دوسرا، اگر اس کے اندر امامت طلب کی گئی ہے تو یہ امامت کوئی شخص جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں طلب کرتا. عباد الرحمن کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ ساری اجتماعیت ہے. عباد الرحمن سے جو بات شروع ہوئی ہے اس میں سب صیغے جمع استعمال ہوئے ہیں، یہاں بھی صیغہ جمع استعمال ہوا ہے کہ وہ ایک اجتماعیت ہے، ایک اسلامی معاشرہ ہے، اور اسلامی معاشرے کے اندر باطل نظام کو مٹانے کے لیے قیادت ضروری ہے کہ وہ طلب کی جائے یا اس کو حاصل کیا جائے، کسی فرد کے لیے نہیں بلکہ ان اصولوں کے لیے، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جس نظام کے آپ امین ہیں، اس کے لیے آپ کے لیے قیادت ضروری ہے. اور قیادت اگر آپ حاصل نہیں کریں گے تو محض واضح و تبلیغ سے آپ نظام قائم نہیں کر سکتے، واضح و تبلیغ سے آپ کچھ لوگوں کی تربیت کر لیں گے اور نظام قائم کرنے کی طرف چند قدم آگے بڑھا لیں گے، لیکن نظام قائم ہوگا جب آپ کے پاس قیادت ہوگی. اور قیادت بھی پھر ایک اسلامی اجتماعیت کیسے لوگوں کی چاہتی ہے؟ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اوپر خلیفہ تو متقی اور نیک ہو اور نیچے سب فاسق و فاجر بھرے ہوئے ہوں، بلکہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اوپر خلیفہ بھی عمر بن خطاب ہو اور نیچے عوام الناس بھی وہ ہوں کہ جن کے اندر ہر جانب خیر اور نیکی نظر آئے. تو اگر یہاں پر یہ امامت طلب کی گئی ہے تو یہ امامت کسی زید بکر فرد کے لیے نہیں ہے، الف با تا کے لیے نہیں ہے، یہ اس نظام کی اجتماعیت کے لیے ہے جس نظام کو قائم کرنے کا ہر مسلمان مکلف ہے. عباد الرحمن جس کے مکلف ہے، عباد الرحمن دنیا کے اندر اسی لیے برپا کیے گئے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت بھی عباد الرحمن ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قد افلح المؤمنون سے تعبیر کیا ہے، کہیں پر اس کو خیر امت سے تعبیر کیا ہے، کہیں عباد الرحمن سے تعبیر کیا ہے، مگر یہ سب آپس میں مترادفات ہیں، یہ سب آپس میں ایسی اصطلاحات ہیں کہ جو ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہیں، کنٹراڈکٹری نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہیں. تو کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تم عباد الرحمن کون ہو، بہترین امت ہو، تمہیں برپا کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے کہ تم نیکی کا حکم دو، اور برائی سے منع کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ، وہ نظام قائم کر دو جو ایمان کے اوپر قائم ہوتا ہے. تو عباد الرحمن جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں امامت عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کی امامت عطا فرما، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بھی اچھے لوگوں کا معاشرہ ہو جس معاشرے میں تیری رضا اور تیری مرضی جو ہے اس کو نافذ کیا جا سکے، اور اس میں خاص طور پر پھر معاشرے کے اندر درجہ بدرجہ یہ نظام جو ہے قائم ہوتا ہے. اور رائی ایک تو خلیفہ وقت ہے، ایک خلیفہ وقت جو ہے وہ بھی رائی ہے، اس کی رعایا ہے پوری اسلامی ریاست اس کی رعایا ہے. ایک رائی وہ ہے چھوٹے سے چھوٹا جو اپنے گھر کے اندر گھر کا سربراہ ہے، اور اس کو فرمایا گیا کلکم رائم و کلکم مسئول عن رعیتہ. معاشرہ افراد سے بنتا ہے اور اجتماعیت گھروں سے بنتی ہے. اجتماعیت جو ہے اس میں ایک گھر یونٹ ہے، اور وہ سارے گھر مل جاتے ہیں تو ایک معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو یونٹ ہے اس کا رائی جو ہے، حاکم جو ہے، جو آپ ہیں، آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب رائی ہیں. کلکم رائم و کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ سب حکمران ہیں اور آپ سب اپنی اپنی رعایا کے بارے میں باز پرس کے قابل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں باز پرس ہوگی، مسئول ہیں آپ، جواب دہ ہیں اللہ کے سامنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک انسان اپنی انفرادی حیثیت میں اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے کہ اس کی جواب دہی اس کو کرنا پڑے گی. اب ان کے بارے میں اسے فکر مند ہونا چاہیے، فکر مندی فطری بات ہے، اور فکر مندی کے اندر اسے یہ فکر مندی نہیں ہے کہ اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا کہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ گولڈ میڈل حاصل کرنے کی خواہش بھی اچھی خواہش ہے، کوئی بری خواہش نہیں ہے، اور اس کی کوشش کرنی چاہیے. گولڈ میڈل حاصل کریں آپ کے رعایا میں، آپ کے اہل و عیال میں جو لوگ ہیں، لیکن ترجیح کس کو حاصل ہوگی؟ دیکھا گولڈ میڈل حاصل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بالکل اللہ تعالیٰ کا باغی ہو، دوسرا یہ کہ وہ گولڈ میڈل حاصل کرے لیکن اس سے پہلے یہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع فرمان ہو. مطیع فرمان ہو پھر گولڈ میڈل حاصل کرے تو سونے پر سواگا ہے، لیکن اگر گولڈ میڈل حاصل نہیں کر پایا لیکن مطیع فرمان ہے تو خسارہ کوئی نہیں ہے. گولڈ میڈل حاصل کر پایا ہے، مطیع فرمان اللہ کا نہیں ہے تو یہ خسارہ ہے، اس کے اندر نفع نہیں ہے. اطاعت کے اندر نفع ہے، نافرمانی کے اندر خسارہ ہے، بے شک اس کے ساتھ گولڈ میڈل کیوں نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات فرمائی ہے کہ ہمیں دعا سکھائی ہے اور اس میں کہا ہے کہ متقی لوگوں کا ہمیں امام بنا. متقی لوگوں کا امام بنانے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ معاشرہ جس معاشرے میں اسلامی نظام قائم ہو جائے اور امامت عباد الرحمن کے ہاتھ میں ہو، عباد الرحمن سے میں سے کوئی عبد الرحمن اس کا خلیفہ ہو، باقی اس کے ممد و معاون ہوں، اس کے دست و بازو ہوں، ہر جگہ کے اوپر اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوں، تو اس کے لیے بھی یہ طلب کرنا یہ درست ہے. اور اس کے لیے طلب کرنا کہ چونکہ ہم پہلے ہی رائے تو بنا دیے گئے ہیں، یعنی کوئی آدمی اپنے گھر کا جو سربراہ ہے تو بائی ورچو آف ہز پوزیشن ان ہز فیملی، اپنے خاندان کے اندر اس کی جو پوزیشن ہے اس کے لحاظ سے وہ پہلے سے ہی رائی ہے اور اس کی رائے بھی موجود ہے. اور اب وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار میں رائی تو ہوں، امام تو میں ہوں ان کا، یعنی پروردگار مجھے جن کا تو نے امام بنایا ہے ان کو متقی بنا دے. اب تقوی اس میں بنیادی چیز ہے، اور تقوی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس ارشاد کو دیکھتے ہوئے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی رعایا میں خود اس کا اپنا جسم بھی شامل ہے. اس کے اوپر ایک حکمران اللہ نے مقرر کیا، اس جسم کے اوپر بھی، اس جسم کو بھی کوئی چیز چلا رہی ہے. وہ اسے حکم دیتا ہے کہ سوات چلو، یہ سوات آ جاتا ہے. وہ اسے حکم دیتا ہے کہ سینما ہاؤس چلو، وہ سینما ہاؤس چلا جاتا ہے. وہ اسے حکم دیتا ہے کہ چلو سودی کاروبار کرنے کے لیے فلاں جگہ پر پہنچو، وہ پہنچ جاتا ہے. وہ اسے حکم دیتا ہے کہ اذان ہو گئی ہے، بستر کو چھوڑو، مسجد میں پہنچو، وہ پہنچ جاتا ہے. کوئی ہے جو اس کو حکم دے رہا ہے. یہ انسان کا اپنا جسم بھی جو ہے، اس کو بھی متقی بنانا، اس کو تقوی کے اوپر کاربند کرنا، اس سے آغاز ہوتا ہے. ہو انفسکم میں بھی یہ بات ہے کہ آغاز اپنے اس جسم سے ہوگا جس پر تمہیں تصرف دے دیا گیا ہے. اس 6 فٹ کے جسم پر تمہارا تصرف ہے، تم اس کو جس طرف چاہتے ہو چلا لیتے ہو، یہ تمہارے حکم کے تابع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں اس بات کو، اس مضمون کو بیان کیا، اللہم آت نفسی تقواہا، اللہم زکہا، انت خیر من زکاہا، انت ولیہا وانت مولاہا. اے میرے پروردگار، میرے نفس کو تقوی عطا فرما دے، میرے نفس کو متقی بنا دے. یہاں بھی بالکل یہ آغاز کا پہلا سٹیپ ہے کہ یہ جسم جس پر ہمارا تصرف ہے، اس جسم کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو متقی ہونا چاہیے، اس کے اعضاء جوارے حرکت کریں تو تقوی کے راستے پر چلیں. اے میرے پروردگار، میرے نفس کو تقوی عطا فرما، اے میرے پروردگار اس کو پاکیزہ کر دے. یہی تزکیہ بھی تقوی ہی کی ایک صورت ہے. اللہم زکیہ، میرے پروردگار اس کو پاکیزہ بنا دے. انت خیر من زکاہا، جو بھی اس کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، جو اس کے مربی ہیں، ان میں سب سے بہتر مربی تو تو ہی ہے، سب سے بہتر مربی پروردگار تو ہے. تیری طرف سے فالحمہا فجورہا و تقویٰ، تیری طرف سے جو القاء کی جاتی ہے بات، تو اس کو تزکیے اور اچھائی کے راستے پر چلا دے. تو ہی اس کا کارساز ہے اور تو ہی اس کا دوست ہے، میرے نفس کا دوست ہے. دوسری دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، اللہم انی اسألک الہدا والتقا، اے میرے پروردگار میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں اور تقوی مانگتا ہوں. ہدایت عطا فرما دے اور تقوی عطا فرما دے. اور خطبے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک فقرہ کہا کرتے تھے، یہ آپ کے خطبوں میں اکثر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی. اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی. تقوی کہاں ہوتا ہے اور تقوی کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور تقوی کا پیمانہ کیا ہے، تقوی کیسے جانچا جا سکتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے تقوی کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا التقوی ہا ہنا، تین مرتبہ کہا، اپنے انگلی سے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، سینے کے اندر دل جو دھڑکتا ہے، فرمایا التقوی ہا ہنا التقوی ہا ہنا، یہاں سر کی طرف نہیں کہا، دل کی طرف کہا، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے. دل جب تک نہیں بدلتا اس وقت تک تقوی کی جڑ جو ہے وہ قرار نہیں پاتی، تقوی جڑ نہیں اپنی گاڑ سکتا جب تک دل کی زمین اس کے لیے تیار نہ ہو. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہوئے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اختیار کر لی، ادب و احترام بھی ملحوظ رکھا اور عقیدت کا یہ نمونہ پیش کیا کہ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں پست کر لیں، ان کے سامنے بلند آواز سے بات بھی نہیں کرتے. ادب گاہے زیر آسمان عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آیت جنید و بایزید اینجا، ایسی ادب گاہ ہے کہ آوازیں پست کر لیتے ہیں. تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ ان کے دلوں کو اللہ نے چن لیا، ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر لیا، للتقوی، تقوی کے لیے. تقوی دل کی زمین میں جڑ پکڑتا ہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، بڑی اچھی بات کہی ہے، بہت بہت اچھی تفہیم اس سے ہو جاتی ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو دل و نگاہ کی مسلمانی درکار ہے، دل و نگاہ کو مسلمان کرنا یہ تقویٰ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مفسر قرآن حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا اے عبی تقویٰ کیا ہے؟ اور یہ حضرت عبی بن کعب ہیں کہ جن کے بارے میں آن حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن مجید سیکھنا ہو تو ان سے سیکھو. ایک مرتبہ ان کو بلا بھیجا اور کہا کہ عبی مجھ سے سورۃ البینہ کی تلاوت سنو، میں تمہارے سامنے تمہیں سناتا ہوں. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو ہمارے استاد ہیں، تو شاگرد استاد کو سناتا ہے کہ غلطی ہو تو نکل جائے، آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو سناتا ہوں سورۃ البینہ، تو میں کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ آن حضور نے فرمایا بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں سورۃ البینہ تمہیں سناؤں. تو کہا یا رسول اللہ تعالیٰ نے اشارتاً کہا ہے یا میرا نام لے کر کہا ہے؟ کہا تمہارا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبی بن کعب کو سورۃ البینہ سناؤ. کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. کہا کہ سورۃ البینہ سنانے کا حکم دیا گیا. ان سے پوچھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تقویٰ کیا ہے. حضرت عمر بھی جانتے تھے لیکن لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ عمر بن خطاب امیر المومنین سوال کر رہے ہیں تو اس سوال کی بڑی اہمیت ہے, اس کا جو جواب دیا جا رہا ہے پھر اس جواب کو سب لوگ عرض جان بنا لیں, اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ امیر المومنین کبھی آپ کسی گھنے جنگل میں سے گزرے ہیں جہاں دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور بیچ میں تنگ پگڈنڈی ہو؟ فرمایا ہاں ایسے راستوں سے گزرا ہوں. عرب تو ریگستانوں میں جنگلوں میں رہنے والے لوگ تھے, جنگلوں سے واقف تھے. کہا میں ایسے راستوں سے گزرا ہوں. پوچھا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اپنا دامن سمیٹ لیتا ہوں, دائیں بھی نظر رکھتا ہوں بائیں بھی نظر رکھتا ہوں. یعنی ایسے راستے پر چلتے ہوئے آدمی آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتا, ایسے راستے پر چلتے ہوئے بے توجہی اور مستی میں نہیں جا سکتا, پوری توجہ اور شعور کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. دائیں بھی نظر رکھتا ہوں بائیں بھی نظر رکھتا ہوں, کہیں ادھر دامن کسی کانٹے سے نہ الجھ جائے کہیں ادھر نہ الجھ جائے, اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس میں سے گزر جاتا. فرمایا امیر المومنین تقویٰ بالکل یہی ہے. دنیا کی زندگی میں ہر جانب معصیت کے کانٹے اگے ہوئے ہیں, جھاڑ جھنکار ہیں معصیت کے, غلاظت کے ڈھیر ہیں, اور بیچ میں راستہ گزرتا ہے اور اس راستے پہ مومن کو جانا ہے, اپنے دامن کو بچا بچا کے گزرنا ہے. آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے, حقیقت یہ ہے کہ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مثال اس زمانے میں بھی لوگوں کی سمجھ میں تو یقیناً آئی ہوگی, کیوں نہ آئی ہوگی, لیکن آج کے دور میں تو یہ بہت زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے. آپ سود سے بچنا چاہتے ہیں لیکن کیسے بچیں گے؟ آپ کا تو پورا معاشرہ, معاشرتی نظام, معاشی سیاسی نظام آپ کا سارا جو ہے وہ سود کا رکھوالا اور اس کا محافظ ہے, کیسے آپ بچیں گے اس سے؟ بچا بچا کے رکھنے کی کوشش کریں گے, کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کانٹا ہوگا, اس سے دامن بچانا ہوگا, بڑی احتیاط کے ساتھ بچانا ہوگا. آپ خود فحاشی اور عریانی سے نفرت کرتے ہیں, آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی الحمدللہ, کیسے اپنے دامن کو بچائیں گے کہ آپ جس جانب بھی گزرتے ہیں کوئی نہ کوئی فحاشی اور یعنی کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے, کوئی نہ کوئی فحاشی اور یعنی کا شیطانی منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. آپ ہر قسم کی برائی سے نفرت کرتے ہیں لیکن معاشرے کے اندر برائی کا جھاڑ جھنکار اور پورا جنگل اگا ہوا ہے, اور اس میں کوئی نخلستان ایسا نہیں ہے کہ جہاں جا کر آپ الگ تھلگ بیٹھ جائیں, اسی معاشرے کے اندر آپ کو رہنا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ دامن کو بھی بچانا ہے. یہ اجازت نہیں ہے کہ چونکہ جھاڑ جھنکار ہے تو دامن تار تار ہو رہا ہے تو ہوتا رہے. عباد الرحمن کی یہ شان نہیں ہے, وجعلنا للمتقین اماما کی دعائیں کرنے والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ کہیں گے ٹھیک ہے جی اب اس میں تو بچ نہیں سکتے دامن تار تار, نہیں, دامن کو بچانا ہے. اور یہ مسلسل جدوجہد کرنی, کوشش کرنی, یہی تو نیکی ہے. آج کے اس دور میں جو لوگ اپنے دامن کو بچا کر نکل جائیں وہی متقی لوگ ہیں. اور متقی کون ہیں؟ وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 7 میں یکے بعد دیگرے ایک ہی بات کہی, واللہ یحب المتقین, اللہ تبارک و تعالی متقین سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالی متقین سے محبت کرتا ہے. اور اسی صورت میں پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ مع المتقین, اللہ تبارک و تعالی متقین کے ساتھ ہے. یہ ساتھ ہے جو یہاں پر کہا ہے کہ محبت کرتا ہے, کہ مشکل کام ہے اس کو کرو, کر گزرو گے تو اس کی محبت تمہیں حاصل ہوگی, اور تمہارے ساتھ ہے کہ اس مشکل راستے پہ تم گزرتے ہوئے جن کٹھن وادیوں کو عبور کر رہے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہے, تم تنہا نہیں ہو. اگر تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں مجھے اپنا دامن بچانا ہے تو وہ تمہارا ساتھ دے گا, پھر تم بچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے. بظاہر کوئی راستہ نہیں ہوگا مگر وہ راستہ کھولے گا, وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوگا. اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سفر کرتا رہتا ہے, تقرب حاصل کرتا رہتا ہے نیکیوں اور نوافل سے, فرائض ادا کرنے ہی کرنے ہیں, نوافل سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے, اور بالآخر وہ اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن گیا ہوں جن سے یہ چیزوں کو پکڑتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن گیا ہوں جن سے یہ دیکھتا ہے, میں اس کے پاؤں بن گیا ہوں جن سے یہ چلتا ہے. پھر اس کے ہاتھ کوئی انگارا نہیں پکڑیں گے معصیت کا, اس کی آنکھیں کوئی شیطانی منظر دیکھ کر ٹھنڈی نہیں ہوں گی, اور اس کے پاؤں کسی نافرمانی کے راستے پر نہیں چلیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جگہ جگہ تقویٰ کا ذکر کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسا اس کا تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے. اور وہ اس کا حق کیا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون میں تشریح آ گئی. اس کا حق یہ نہیں ہے کہ کوئی دور تو تمہارے اوپر ایسا آئے کہ تم بڑے متقی ہو, تہجد گزار ہو, پرہیزگار ہو, برائیوں سے نفرت کرتے ہو, نیکیوں پر کاربند ہو, اور پھر کوئی دور ایسا آ جائے. اور ایسے دور آتے ہیں, یعنی یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ فلسفیانہ بات نہیں ہے, میں کوئی فلسفیانہ بات آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں. جو بات بھی میں کر رہا ہوں, جو ہم ہر روز دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے تجربات, وہ میں عرض کر رہا ہوں, اور آپ بھی اس میں شیئر کریں گے کہ ہم دیکھتے ہیں, خود اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں اور اپنے گرد و نواح بھی دیکھتے ہیں, لوگوں پر کیفیتیں طاری ہوتی ہیں اور ایک جوش جذبہ پیدا ہوتا ہے کسی وقت نیکی کی طرف, پھر وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور واپس وہ سمندر کی لہر کی طرح سے مد و جزر, اور واپسی جو ہے وہ کہاں لے جاتی ہے؟ وہ معصیت اور نافرمانی اور فسق و فجور کی آخری حدوں تک, اور پھر اس سے اس طرف ایک جھولا ہے جو جھولتے رہتے ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تو اس کے اندر بتایا کہ تقوی کا حق کیا ہے, کہ موت کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ مد کے اندر آ جائے گی کہ جزر کے اندر آ جائے گی. تم اس نیکی کی بلندی پر ہوگے جب موت آئے گی, یا برائی کی اس پستی پر ہوگے جب موت آئے گی. تو اگر یہ راستہ تم نے اختیار کیا, تم موت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے تم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے. یہ نیکی تمہاری کوئی نیکی نہیں ہے, یہ تقویٰ کا حق ادا کرنا نہیں ہے, اور یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ تو یہ ہے کہ آدمی اس بلندی سے پھسل بھی سکتا ہے اور اس چوٹی سے ذرا نیچے بھی آ سکتا ہے, کبھی کبھار پھسل جاتا ہے, لیکن جو ہی پھسلے اسی وقت اس کی آنکھیں کھل جائیں. یہ نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہوگی, کوئی متقی ایسا نہیں ہے جسے غلطی کا احتمال نہ ہو. کوئی تقویٰ کی منزل ایسی نہیں ہے کہ جب انسان گناہوں سے بالکل ایسا مبرہ ہو جائے کہ وہ فرشتہ بن جائے. انسان تو انسان ہی رہے گا, اس کے پھسلنے اور گرنے کا امکان تو موجود رہے گا, اور صاحب وہ اسی کے اندر شاید مزہ بھی ہے. اس میں کیا مزہ ہے کہ جب انسان برائی کے قابل ہی نہ ہو اور برائی کر ہی نہ سکتا اور اسے یہ سلب کر لیا جائے, تو مجبوری ہے اس کی کہ وہ نیک ہی نیک ہوگا. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ پھسل سکتا ہے, گر سکتا ہے, لیکن ہر وقت ویجیلنٹ ہے, ہر وقت بیدار ہے, اور یہ خیال کر رہا ہے کہ مجھے کہیں اس جانب نہ میں لڑک جاؤں, مجھے کوئی اس طرف جانب سے خطرہ نہ آ جائے. اور اگر کوئی خطرہ آ گیا, دبوچ لیا اس نے, تو مدافعت, مزاحمت, اس کا مقابلہ, اور پھر جس بلند چوٹی پر تھا اسی کی جانب سفر شروع کرے. اسی کو ان آیات میں بھی شروع میں بیان کیا گیا, ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اسی مضمون کو اللہ نے بیان کیا. یہ غلطی کا احتمال تو ہوگا, لیکن اس میں انسان گناہ کا ساتھی نہ بن جائے, بلکہ وہ نیکی کا علمبردار بنے اور گناہ کے ساتھ پنجہ آزمائی کرے, گناہ کی قوتوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرے, اسی سے تقویٰ کو بالیدگی ملے گی. سید مودودی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے, فرماتے ہیں تربیت کے حوالے سے, کہتے ہیں کہ یہ تربیت جو ہے, تربیت گاہوں کے اندر بھی تربیت ملتی ہے, یہاں آپ تربیت حاصل کر رہے ہیں, ہم سب تربیت حاصل کر رہے ہیں, لیکن جب برائی اور نیکی کی مزاحمت میں آپ برائی کے مقابلے پر نیکی کا علمبردار بن کر کھڑے ہوتے ہیں اور طوفان کے تھپیڑے کھاتے ہیں اور ہر جانب سے آپ پر حملے ہوتے ہیں اور وہاں آپ ڈٹے ہوئے ہیں, تو وہ ہے اصل تزکیہ. وہاں مانجا جاتا ہے برتن اور وہاں دھویا جاتا ہے کپڑا, پوری طرح سے اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے. اس طرح سے آپ جد و جہد کریں کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, یہ پیش نظر ہے, کسی وقت بھی موت آئے تو موت مجھے اس حال میں آئے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مطیع فرمان ہوں, تقویٰ کے راستے کے اوپر چل رہا ہوں, اس کی نافرمانی اور فسق و فجور کے راستے پر نہ مجھے پائے. اور یہ جدوجہد کرتے رہنا بذات خود تقویٰ ہے, تقویٰ کی بالیدگی ہے. اب اس میں اپنے اہل و عیال کے بارے میں فکر مندی, اپنے آپ کے بارے میں فکر مندی, اپنے گرد و نواح میں لوگوں کے بارے میں فکر مندی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اور صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ وہ نیکی کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی, تقویٰ کی روش کے اوپر چلے اور تقویٰ کا ماحول پیدا کرنے کی جدوجہد کی, اور بالآخر وہ تقویٰ کا ماحول پیدا ہوا جس ماحول میں نیکی کرنا آسان ہو گیا تھا اور برائی کرنا مشکل ہو گیا تھا. آج نیکی کرنا مشکل ہے اور برائی کرنا آسان ہے, حرام کے سب دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں اور کوئی روکنے والا وہاں پر آپ کو نہیں ملے گا, اور حلال کے سب دروازے پہ کفل لگایا ہوا ہے اور وہاں آپ کو روکنے والے کئی ایک ملیں گے کہ اس طرح سے نہیں جانا ہے, لیکن ہمیں وہ دروازے کھولنے ہیں اور ان دروازوں کو بند کرنا ہے. تقویٰ یہی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کا راستہ جو ہے اس کو ہموار کیا جائے, معصیت کے جھاڑ جھنکار جو ہے ان کو صاف کیا جائے, اور خود اس کے لیے سب سے پہلی اور اولین اور بنیادی بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں بات کہی تھی, ہمارے اہل و عیال انشاءاللہ اس کے راستے پر گامزن ہوں گے, وہ ہمیں دیکھتے ہیں, ہماری ساری زندگی ظاہر و باطن ان کے سامنے ہے. آپ اور ہم آپس میں تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں اور بڑے پردوں کے پیچھے بھی ملتے ہیں. بے شک ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں, ہم ایک اجتماعیت ہیں, ایک قوت ہیں, پھر بھی فطری طور پر کچھ پردے حائل ہوتے ہیں. لیکن آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو وہاں وہ پردے نہیں ہوتے. آپ کے اہل و عیال آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں. اگر آپ خود تقویٰ پر کار بند ہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یقین ہے کہ اس کا رنگ وہاں پر بھی نظر آئے گا. صبغت اللہ اگر آپ کے اوپر ہوگا تو صبغت اللہ وہاں پر بھی اپنا اثر دکھائے گا. لیکن خدا نخواستہ اگر ہمارے اوپر صبغت اللہ نہیں ہے تو وہاں ہم صرف تبلیغ کرتے رہیں اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں تو اس سے کچھ نہیں حاصل نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے خود نمونہ بن جائے, پھر اس کے اہل و عیال بھی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے, وہ بھی متقی ہوں گے, وہ بھی تقوی کے راستے پر چلیں گے. ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کی مثال. انہوں نے جو نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا, کم و بیش تمام صحابہ کرام کی یہ مثال تھی, لیکن ان کی مثال بالکل اس طرح سے میگنیفائی ہو کر سامنے آئی ہے کہ جس کو تاریخ میں پڑھا جا سکتا ہے, جس کو پیش کیا جا سکتا ہے, ویسے ویسے تو مجموعی اس پورے معاشرے کی وہ تصویر کشی ہے. 50 سال کی ان کی عمر تھی جب ان پر 2 آزمائشیں آئیں. ہر انسان پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں. 4 بیٹے تھے ان کے. ان کے بیٹے نے کہا, ابا جان میں جہاد کے لیے گھوڑا خریدنا چاہتا ہوں. میں بیٹا ٹھیک ہے خریدو, جا کر مارکیٹ میں چلے جاؤ خرید لو, اور اچھا گھوڑا خریدنا, جہاد کے لیے گھوڑا خریدنا اچھا خریدنا, اور پہلے ذرا اس کو اچھی طرح سے آزمائش اس کی کر لینا. بیٹا گیا, تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے آ کر بتایا, جی آپ کا بیٹا گھوڑے سے گر کر جاں بحق ہو گیا ہے. گھوڑے پر چڑھا اور اس کو ٹرائی کرنے کے لیے اس نے دوڑ اس کی لگوائی, گرا اور جاں بحق ہو گیا. تو لوگ جب تعزیت کے لیے آئے تو انہوں نے کہا, بھائیو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا بیٹا جہاد کا گھوڑا خریدنے کے لیے گیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جہاد ہی کے راستے پر تھا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرا بیٹا لے لیا ہے, لیکن 3 ابھی میرے پاس موجود ہیں, اگر وہ چاروں کے چاروں لے لے تو میرا کیا زور ہے, یہ 3 جو میرے پاس موجود ہیں ان پر میں شکر ادا کرتا ہوں. یہی حادثہ ہوا تھا, اور انہی دنوں میں ان کے پاؤں میں ایک پھوڑا نکلا ہوا تھا اور بڑی شدید تکلیف ہو گئی. تو طبیبوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ تو بڑا زہر آلود پھوڑا ہے اور یہ پورے جسم میں زہر سرایت کرنے کا خطرہ ہے, یہ تو آپ کا پاؤں کاٹنا پڑے گا, اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کاٹ دو. انہوں نے کہا ہم آپ کو کوئی چیز پلا دیتے ہیں جس سے آپ پر ایک غنودگی بے ہوشیاری ہو جائے. کہا نہیں, میں کوئی ایسی چیز نہیں لینا چاہتا, اس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے, اور غنودگی اور بے ہوشی کی حالت میں اس طرح سے میں پتہ نہیں کیا ہو, تو آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کروں. آج کل کے دور کی طرح سے فیسلٹیز نہیں تھیں, آج کل تو آپریشن ہو جاتا ہے, اوپن ہارٹ سرجری ہو جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا مریض کو, اس کو بالکل کوئی پتہ ہی نہیں چلتا, اور ٹھیک ٹھاک جب ہوش میں آتا ہے تو کوئی معلوم ہی نہیں کیا ہو گیا. اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں, لیکن ایمان بڑا محکم تھا ان کا, بڑا مضبوط تھا. تو وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے, جراحوں نے ان کا پاؤں کاٹا آرے کے ساتھ, جس سے اس زمانے میں ہوتا تھا, اس کو داغا, اس پہ پٹیاں باندھی. اس عمل کے دوران میں بے ہوشی طاری ہو گئی, اور جب ہوش میں آئے تو کہا میرا پاؤں کاٹ دیا ہے. کہا ہاں کاٹ دیا ہے. کہاں ہے میرا پاؤں؟ انسانی جسم کا کوئی حصہ اگر کبھی کاٹنا پڑے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے, اسلامی حکم یہ ہے کہ اس کا جنازہ تو نہیں ہوگا, کسی عذر کا جنازہ نہیں ہوگا, لیکن اس کو بھی قبرستان میں دفن کیا جائے گا, یوں پھینک نہیں دیا جائے گا. اس کو ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ یہ کہ قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے. فرمایا کہ اس کو دفن تو نہیں کر دیا؟ کہ نہیں جی ابھی تو نہیں کیا. فرمایا اچھا میرے پاس لے کے آؤ. اپنے کٹے ہوئے پاؤں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کہا اے پاؤں تجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں گواہی دینا ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا احساس بھی تقویٰ ہے, کہ ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس رہے کہ وہ میرے ساتھ ہے, مجھے دیکھ رہا ہے. کہا کہ تجھے قیامت کے دن اللہ کے یہاں گواہی دینا ہوگی کہ عروہ بن زبیر 50 سال تیرے اوپر زمین پہ چلتا رہا, لیکن کبھی ایک دن اور ایک رات تجھے اللہ کی نافرمانی کے راستے پر لے کر نہیں گیا. جب بھی گیا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پر گیا. ہم میں سے بھی بہت سنے 30, 40, 50, 60, 70 سال گزار لیے ہوں گے ان پاؤں کے اوپر سواری کرتے ہوئے, اور پتہ نہیں ان اس لمبے عرصے میں کتنی مرتبہ ان کو کس طرف ہم نے چلایا ہے, اور گزر گیا جو وقت سو ہاتھ نہیں آتا, وہ واپس نہیں آتا. باقی پتہ نہیں کتنا ہے, سال ہے کہ مہینہ ہے کہ چند لمحے ہیں کہ 20 سال ہیں کہ 30 سال ہیں, کتنے ہیں باقی کا جو وقت رہ گیا ہے اس کے بارے میں تو آج ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر ہماری اپنی یہ کیفیت ہو جائے کہ ہم اپنے پاؤں کے بارے میں یہ کہہ سکیں, عروہ بن زبیر تو بڑے خوش قسمت تھے, اور وہ معاشرہ تو خوش قسمت لوگوں کا معاشرہ تھا, خیر القرون تھا, ہم بھی اگر یہ بات کہہ سکیں کہ پروردگار جب اس بات کا احساس ہوا کہ تیری نافرمانی کے راستے پر نہیں جانا ہے, اس کے بعد سے اپنے ان آغاؤ جوارے کو تیری نافرمانی کے راستے پر نہیں جانے دیا, تیری نافرمانی کے راستے پر ان کو استعمال نہیں کیا. اگر ہم یہ گواہی دے سکیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو یہ تقویٰ کی بہت اعلیٰ مثال ہوگی. اور یہ مثال اگر ہوگی تو آپ کی تھوڑی تبلیغ اور تھوڑی تلقین بھی ان لوگوں کو جن کے آپ امام ہیں ان کو تقویٰ کے راستے پر گامزن کرنے میں ممید ہوگی. لیکن اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو بہت زیادہ تلقین اور تبلیغ وہ بھی شاید کارآمد ثابت نہ ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خود بھی متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور جن کا ہمیں اس نے امام بنایا ہے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ کے راستے پر گامزن کر دے تاکہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں اور ہم انہیں دیکھیں تو ہمارا دل باغ باغ ہو جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.